दुनिया को दिखाने के लिए। लोग कहेंगे देखो इसके पास खाने को नहीं, मगर कितना शौक है इसे हज का, मगर कितनी मोहब्बत है इसे खाने खुदा से, खाने को नहीं हर साल वहां पहुंच जाता, नफ्स मोटा हो रहा। अब यहां पे मैं एक छोटी सी मिसाल भी दिया करता था। एक साहब बहुत बूढ़े 70-75 साल के हो गए, शादियों का बड़ा शौक था, एक शादी दूसरी शादी तीसरी शादी। लोगों ने कहा भाई अब मलकुल मौत से तुम्हारी शादी होना चाहिए, कब्र में पांव लटकाए बैठे हो और शादियों में शादी। कहा कि हां बस एक जुमले की खातिर, वरना तो और किसी काबिल में रहा ही नहीं, सिर्फ एक जुमले की खातिर। जब निकाह होता है और मैं जाता हूं रुखसती आरती मुसब के मौके पे और औरतें कहती है भाई रास्ता तो लड़का आ रहा है, अरे ये जुमला ऐसी खुशी हासिल होती है मेरे नफ्स को। बेचारे गरीब को देखो, खाने को नहीं आए, हर साल हज पे जा रहा है, ऐसा तो पैसे वालों को मौका नहीं मिलता। ये जुमला बड़ा खतरनाक है, कहा आखिरी जमाने में ये होगा जो इमाम ने फरमाया, हैसियत है और गरीबों जैसे कपड़े पहनो नफ्स को मोटा किया जाएगा, हैसियत है और गरीबों जैसे मकान लो नफ्स तुम्हारा मोटा होगा, इसका ख्याल करना। तकब्बुर खाली दौलत की कसरत में नहीं होता है, तकब्बुर कभी जिंदगी को बहुत नीचा गिरा के भी होता है। और यही पे एक जुमला कह दिया, बात को समेटते हुए, और इन तमाम खराबियों का हल, यानी चौथे इमाम ने मोमिन का जो तसव्वुर पेश किया उसका हल हज जैसी इबादत। जितनी कसरत के साथ चौथे इमाम के हालात में हज मिलता है, हज सही मानों में हज का इदारा या इंस्टीट्यूशन चौथे इमाम की वजह से आया। मैंने चौथे इमाम की नमाज के दो मजलिसें पढ़ी और आखिरी मजलिस के आखिरी चंद मिनट चौथे इमाम के हज पर। हज चौथे इमाम, आप कहेंगे मौला के हज भी तो बहुत मशहूर है, हसन हुसैन के हज भी तो बहुत मशहूर, नहीं चौथे इमाम के हवाले से आज का जो तसव्वुर। अच्छा हज क्या, एक जुमला, उस माबूद का शुक्र है ना जिसने हमें सब कुछ दिया, उसका शुक्रिया अदा करने उसके घर जाते हैं। और मेरी ये जिम्मेदारी करार पाई अपनी तरफ से भी और हुसैनिया सहारा की इंतजामिया की तरफ से भी, कि इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात का शुक्रिया अदा करें। वकान इस साल मुझे इन अजादारों की जानिब से बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ी अकीदत, हर तरह से मेरा ख्याल रखा गया, इस साल कुछ ज्यादा। और हुसैनिया सहारा की इंतजामिया ने मुझे बताया कि इस अशरे में जिस कसरत के साथ लोगों ने डोनेशन दिए, गर्चे की डोनेशन हुसैनिया जहरा के इंतजामिया को नहीं दिए गए, तो शायद आदिये कौन है इनको मेरे चौथे इमाम की खिदमत में को वापिस किया गया, मगर पैगंबर की हदीस मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुर अल्लाह, जो इंसानों का शुक्रिया अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्रिया कहां से अदा करे। मैं जाती तौर पर आप हजरात का शुक्रगुजार हूं, हुसैनिया जहरा की इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस अंदाज से मुझसे मजलिसों का वादा लिया। कि मैं कल भी कह रहा था फवाद साजवानी साहब से, कोई इंसान इस अशरे का मुझसे वादा नहीं ले सकता था, मेरी तबीयत और हालत इतनी खराब, लेकिन जिस अकीदा जिस खुलूस के साथ ये वादा लिया गया और फिर आपने मेरा साथ दिया, शुरू की मजालिस से आवाज की खराबी भी आपने बर्दाश्त की और हुसैनिया सहरा की इंतजामिया भी, आपकी आमद पर भी आपका शुक्रिया अदा करती, आपके ताउन पर भी आपका शुक्रिया अदा करती, और जो मालिक कुमक आपने अतियात और डोनेशन की सूरत में दी उस पर भी आपका शुक्रिया अदा करती। और ये आपको याद दिलाया जा रहा कि आज मेरे अशरे की आखिरी मजलिस, अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस नहीं, कल से मौलाना तहजीबुल हसन साहब का अशरा, क्या दो अशरे शुरू हो रहे हैं मजालिस का ये सिलसिला। पहली सफर से 28 सफर तक इस हुसैनिया में इंशाअल्लाह बाकायदगी से रहेगा। आप हजरात को इसी अंदाज से आना है, बल्कि जो जुमला मैं कहूंगा कि मेरी मजालिस तो बड़ी खुश्क मजालिस होती, वो मजलिसी अंदाज को लगता ही नहीं है। कल से वाकान आपको जो मजलिस में रूहानी मजा मोमिन को चाहिए, आप इसी तरह से तशरीफ लाइए, बल्कि इससे भी ज्यादा शौक के साथ आइए, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी की चीज मिले तो आदमी को उसकी ज्यादा कदर करना चाहिए। हज اللہ کا شکر. مگر میں نے کہا چوتھے ایمان کے حالات. اب یہ روایت آپ نے چوتھے ایمان کے لیے پڑھی ہے نا کہ جس ناقے یا اونٹ پر حج کرتے تھے وہ الگ رکھ دیا, صرف حج پہ جاتے اور کبھی کسی کو اس ناقے کو ایک کوڑا تک نہیں مارنے دیتے. یہ حج پر جا رہا ہے تو قابل احترام ہو گئے. عظمت کس کی بن رہی ہے؟ حج کی. اور خاص طور پر ایک چیز جو میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا میں سلپ ہو گئے, سوئین امام نہ ہو گیا. امام مختلف قافلوں میں حج کرتے. دیکھیں مولا کا حج معلوم, آقا حسن کے 25 پیادہ حج معلوم, آقا حسین کے 35 پیادہ حج معلوم, مگر جس انداز سے چوتھے امام کے حالات میں آئے, مختلف قافلوں میں حج کرتے ہیں اور صرف اس قافلے میں جاتے ہیں جہاں امام کا جاننے والا کوئی نہ ہو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجھے قافلے والوں کی خدمت کرنا, کسی کو پانی پلانا ہے, کسی کے کھانے کا انتظام کرنا, کسی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا. یہ کربلا سے وہ آزاد آ رہا جو جوانی میں بوڑھا ہو چکا, مگر اس حالت حج کے سفر میں جا رہا ہے اور پورے راستے اس انداز سے حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے جا رہا کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں, کیونکہ پہچان تو نہیں رہے کون, کہ شاید قافلے کی انتظامیہ ہماری خدمت کے لیے نعوذ باللہ کوئی نوکر یا کوئی عجیب کرائے پہ رکھا. اور جہاں کوئی امام کا پہچاننے والا مل گیا, اب جا رہے آدھے راستے میں. اب یہ واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا سچوں کی کہانیوں میں, شہید مرتضیٰ مطہری نے جلد اول پوری تفصیل سے لکھا کہ قافلے میں امام تھے کوئی نہیں جانتا, چنانچہ کسی کا کھانا, کسی کا پانی, کسی کا جانور. آدھے راستے میں کوئی ایسا آدمی قافلے میں آ گیا جو امام کو پہچانتا, وہ تڑپ اٹھا, قافلے والوں تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے یہ خدمت لے رہے؟ جب پتا چلا کون ہے دوڑ کے آئے, امام قافلہ چھوڑ کے جانے لگے. سردار نے ہاتھ جوڑے, مولا ہم نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کی شان میں, لیکن وہ لا علمی میں ہوا تھا, معاف کر دیجیے. امام نے کہا معافی کا کیا تعلق, میں نے خود سے خدمت کی ہے, تو مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اب تو مجھے پہچان گیا میں کون, اب تو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دو گے, اور میں تو اس لیے حج پہ جا رہا ہوں کہ سارے راستے حج کرنے والوں کی خدمت کرتا چلا جاؤں. میں ذاتی طور پر اپنے حج کا تذکرہ ممبر پہ پسند نہیں کرتا, لیکن صرف اس جملے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں, مجھے کتنے ہی ایسے حاجی اپنے قافلے میں, اور میں کتنے سالوں سے جا رہا ہوں, اور دوسرے قافلوں میں ملتے ہیں جو عرفات کے دن اعمال عرفات جیسی اہم عبادت, دائیں بائیں ادھر ادھر اعمال بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آج عرفات کے دن میرا امام اس میدان میں, زمانے کا امام, پردہ غیبت والا امام عرفات میں موجود. دیکھو شاید چہرے پہ نگاہ پڑ جائے, شاید امام کی زیارت ہو جائے, شاید امام ہمیں اپنا تعارف کرا دے. آنکھیں ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں صرف اس تصور سے کہ اس میدان کے 30 لاکھ آدمیوں میں کہیں پر امام, اتفاقا شاید ہم امام کی زیارت کر لیں. چوتھے امام کے زمانے میں جب حاجیوں کو پتا چلا کہ قافلے میں, الگ الگ قافلوں میں ہزار امام اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے آتے ہیں, پانی دیتے ہیں جو خود امام کے گھرانے کو کربلا میں نہ ملا, کھانے کا انتظام کرتے. اب وہ لوگ بھی حج پر آ رہے اور بار بار آ رہے جو حج کر چکے, یا حج واجب نہیں ہے یا حج کرنا نہیں چاہتے. شاید ہم خوش قسمت ہمارے قافلے میں کسی وقت امام آ جائے اور ہمیں امام کی زیارت کے ثواب ملے اور امام ہماری مہمان نوازی کرے. اب چوتھے امام قافلوں میں حاجیوں کی خدمت کے ذریعے عالم اسلام میں حج کا ایسا شوق پیدا کیا, جنہیں حج نہیں کرنا وہ بھی جا رہے ہیں, جو حج کر چکے وہ بھی جا رہے, جن پر حج واجب نہیں وہ بھی جا رہے. جب خالی زیارت امام زمانہ کی زیارت کی وجہ سے میدان عرفات میں مومن کی توجہ اعمال سے ہٹ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو یہاں تو یقینی بات ہے کہ ہر حاجی کو کسی نہ کسی موقع پہ چوتھا امام آئے گا, خدمت کرے گا. پھر آئیے دو چھوٹی روایتیں. لیکن یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ اپنی حد تک نہیں رکھنا, تمہیں بھی بتانا ہے کہ مومن کی خدمت، ہم تو مومن کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کو عبادت سمجھتے ہیں. بھئی یہ غیبت کیا ہے؟ یہ تہمت کیا ہے؟ یہ مومن پر عیب لگانا کیا ہے؟ یہ مومن کی برائی کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے جب آخری بار ہاتھ اور زبان سے مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ. امام اصول کافی جلد دوم کی روایت، صحیح یا غلط، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سب سے معتبر کتاب اصول کافی جلد دوم کی روایت. امام یہی امام جن کا تذکرہ 1434 ہجری کے تیسرے عشرے کا عنوان تھا آخری مجلس کا آخری حصہ، مومن صحنِ کعبہ میں داخل ہو مکے میں. مقامی لوگ کم ہوتے ہیں حج کے سیزن، باہر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ہر آدمی اجنبی، وہ داخل صحن میں دیکھنے لگا، کسی کو ڈھونڈ رہا اور کوئی نہ ملا. امام نظر آ گئے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف. دوڑ کے گیا کا مولا میں پلا علاقے سے آیا ہوں، یہاں کوئی میرا دوست رشتہ دار جاننے والا کوئی نہیں، اور ضروری کام مجھے پیش آ گیا، ایک آدمی کی مدد چاہیے. تو آپ تو سب کو پہچانتے ہیں، اگر کوئی مومن اس مجمع میں یا سین میں بیٹھا مولا بتا دیجئے، میں جا کے بات کروں گا. امام نے فرمایا ایک مومن کو اپنی مدد کے لیے ڈھونڈ رہا ہے تو میں جو تمہارے سامنے ہوں مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہا پہلے تو مولا آپ میرے آقا، اور پھر آپ طواف کر رہے ہیں، خانہ خدا کے گرد گھوم رہے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں تو آپ طواف کیسے توڑیں گے؟ امام نے طواف توڑ دیا اور یہ کہہ کے اس کے ساتھ چلے کہ اگر میں طواف مکمل کرتا تو ایک طواف پر ایک کا ثواب ملتا، اور اگر میں مومن کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں ہر قدم پر مجھے 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب ملا، ہر قدم پر، ہر قدم پر. نہیں، درود کا انتظار مجھے کرنا چاہیے، حج کا انتظار، انتظار حج کا شوق. مکے میں جاؤ گے، راستے میں بھی امام خدمت کریں گے، صحن کعبہ میں پہنچ کے تمہاری وجہ سے امام اپنا طواف توڑ لیں گے. اب دیکھیں یہ سلسلہ حج، اور اسی میں پھر وہ روایت آ گئی جو پاکستان میں اکثر ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں، روایت آ گئی ڈاکٹر. وہ کیا روایت؟ وہ یہ ہے کہ بیمار پڑا، اور اتنا میں یہ مثال دینے لگا اپنی بیماریوں کی کہ ہمارے برادر محترم تو اب روز آنا مجلس سے پہلے میری صحت کے لیے اعلان کروانے لگے. خیر دعا کا تو ہر ایک محتاج ہے، لیکن ویسے کوئی ایسا فی الحال سنگین مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، مولانا یہ روزانہ آپ کی دعائیں صحت کا اعلان ہو رہا ہے، چکر کیا؟ چکر ایک مومن کی محبت. لیکن خلاصہ، بیمار ہوا، مثلا شوگر کا مریض، ڈاکٹر نے دوا بتائی، کھا رہا. پہلے تو غلطی کرتا تھا، گلاب جامن اور آئس کریم بھی چلتی تھی، وہ بھی بند کر دی، فائدہ کچھ نہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، وہ بھی ساری چیزیں بند، پوری احتیاط. کہنے لگے میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہت مجرب دوا ہے، فائدہ ہونا چاہیے، چلے کچھ دن اور انتظار کریں. انتظار کیا کچھ دن، اس انتظار میں بیڑا غرق ہونے لگا، شوگر تو ہائی ہوتی جا رہی. کہا مولانا یہ بتائیے کہ یہ دوا خریدتے کہاں سے؟ میں نے کہا فلاں دکان سے. او ہو، اس کے پاس تو سارا نقلی اور جعلی مال. میں نے کہا نہیں دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ وہی پیکنگ ہے، بالکل ایسی کا سب کچھ ویسی ہے، اندر دوا وہ نہیں. یہ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دو نمبر کی دوا. اب پتہ نہیں آپ لوگ دو نمبر سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کراچی میں تو بہت استعمال ہوتا. کہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پوری دکان کی دوا کھا جائیے، خالی پیکنگ سے دوا کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی حقیقت اس میں نہ ہو. قرآن، دو چیزیں میں نے چوتھے امام کی عبادت والی سیرت سے لی، تین چار پانچ مجالس نماز، آج حج. قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بے حجابی بھی ہو رہی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں. یا خدا غلط، یا یہ نماز غلط جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ بات میں نے اس سے پہلے کہ، اور یہی آج کا مسئلہ. حج کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معصوم بن جائے، حج کا مطلب ہے آدمی معصوم بن جائے۔ یہی تو امام نے کہا، جب حج کرتے ہو تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتے ہو جیسا اس دن تھے جس دن تمہاری ماں نے جنا تھا۔ اس دن تو ہم معصوم تھے نا، اس دن تو ہم معصوم تھے نا، مگر کیا وجہ، جتنا حج بڑھتا جا رہا اتنے معاشرے میں گناہ بڑھتے جا رہے۔ بلکہ پہلے جب حج کم ہوتے تھے پھر بھی لوگ حج سے بدل کے آتے تھے، اب تو حالت یہ ہے کاروبار میں کسی نے ہم کو دھوکہ دیا بڑا، گھبرا کے ہم نے کہا کہ آپ حاجی صاحب تو نہیں، اتنا بڑا فراڈ تو کوئی حاجی ہی کر سکتا ہے۔ حالت یہ ہے واقعا، پہلا سوال لوگ کرتے کہ بھئی تم حاجی تو نہیں ہو جو تم نے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، یہ کیوں؟ ویسا حج نہیں کہہ رہے جیسے اللہ چاہ رہا، یہ بھی چوتھے امام کی سیرت میں ملے گا، شبلی حج کر کے آئے اور پورا وہ حج کر کے آئے جو کتاب میں لکھا، احرام باندھا اور طواف کیا اور عرفات گئے اور مزدلفہ گئے۔ امام نے پورا حج ان سے سنا، کہا جب تم احرام پہن رہے تھے کیا نیت کر رہے تھے کہ سارے گناہوں کا لباس اتار رہے، اور یہ سفید چادر نہیں پہن رہے، تقوی اور اطاعت کی چادر پہننے کا مولا یہ خیال تو نہیں کیا؟ کہا تمہارا حج پورا باطل ہے، غلط ہے، جاؤ اگلے سال حج کر کے آؤ، خالی حج نہیں کروا رہے صحیح حج کروا رہے۔ یہ چوتھے امام کی سیرت کا بہت اہم ہے، صحیح حج کرنا۔ جتنی میں نے باتیں رزق حرام بتائی یا جنت کی چھ باتیں بتائی یا حجاب اور بے حجابی بتائی، کیا حجاب ہوتا ہے عورت کا حج میں؟ ایک بال نظر نہیں آتا۔ کہا یہ پورا ایک نظام ہے، لیکن ویسا حج کرو جیسا امام نے بتایا، خود ہی سوچیے اس حج کا کیا فائدہ جس میں آدمی حاجی کے لباس میں تلوار لے کے آئے کہ فرزند رسول کو شہید کرنا، وہ بھی تو حج تھا نا۔ میدان کربلا میں اگر نماز 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 کے شور مچا رہے تھے عمر سعد اور یزید کے سپاہی، تو اس سے پہلے وہ بھی سارے حج کرنے والے نا حاجی ہیں۔ اور اکثر میں ایک جملہ یہاں پہ کہتا ہوں، وہ اتنا میں نے کہا کہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جب میرے آقا نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا، آقا حسین سجاد کی باپ کے ساتھ ہے، جب حج کو عمرے میں بدلا، کربلا جانے سے پہلے حسین کے جہاد کے دو مرحلے، مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، تحریر خود لکھی، دستخط خود کیے، چھوٹے بھائی محمد انتیا کے پاس رکھوا گیا، یہ عوام کو ابھی نہیں بتایا گیا، یہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھ کے چھوڑا کہ جب کوئی پوچھے حسین کیوں گئے مدینے سے کربلا یہ بتا دے۔ لیکن جب حسین مکے سے کربلا چلے تو حج کو عمرے میں بدلنے سے پہلے مجمع عام میں خطبہ دلوایا، دیا نہیں، خطبہ دلوایا، مدینے سے نکلتے وقت خود اپنے مقصد کو لکھ کے گئے، مکے سے نکلتے وقت مجمع عام میں خطبہ دلوایا جس میں اپنے پورے مشن کو بیان کیا، لیکن خود یہ خطبہ نہیں دیا، مجمع عام میں یہ خطبہ دیا جا رہا، کون دے رہا؟ عباس۔ عباس، عباس خالی تلوار چلانے والے کا نام نہیں، عباس قاری قرآن بھی ہے، حافظ کتاب بھی، عالم اور فقی بھی ہے، صاحب اسرار بھی ہے، صاحب شریعت بھی، مشکل کشا بھی، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اہل بیت ہمارے مشکل کشا ہیں، عباس خود اہل بیت کی مشکل کشا۔ حسین مکے میں اپنے حج کو عمرے میں بدل کے چلے، چپکے سے نہیں چلے، عباس نے کہا عباس تمہیں خانہ خدا کی چھت پہ جا کے کھڑے ہونا۔ آج بھی جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جائیں اس سے پوچھیے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی صفائی کرنے والا یا غلاف بدلنے والا خانہ خدا کی چھت پہ پہنچ جائے، سارا مجمع رک کے دیکھنے لگتا ہے یہ ہو گیا۔ جب عباس خانہ خدا کی چھت پہ پہنچے اور عباس جیسا طویل القامت قمر بنی ہاشم، علی اکبر اگر شبیہ رسول ہے تو عباس شبیہ علی مرتضیٰ، یہ حدیث تو آپ کو یاد بھی ہے اور آپ نے دو دن سنی بھی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب بات شبیہ علی ہے لیکن وہ حدیث بھی اس کے ساتھ ملائی ہے کہ اگر کوئی آدم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی نوح کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کو دیکھنا چاہے، فل ینظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کو دیکھے، یہی چہرہ عباس کا. یعنی عباس کو دیکھو تو گویا آدم کو دیکھ رہے، گویا نوح کو دیکھ رہے، گویا ابراہیم کو دیکھ رہے، گویا تمام انبیاء کو دیکھ رہے. وہ عباس خانہ خدا کی چھت پہ حکم امام سے گئے اور حسین کا جہاد بیان کیا کہ میرا آقا کربلا کیوں جا رہا. وہ خطبہ میں اکثر پڑھتا ہوں، میں تو طالب علم علماء پڑھتے، اور انشاءاللہ کل سے جو مجالس کا سلسلہ چہلوم تک مسلسل ہے، بلکہ 28 سفر تک کی مجالس ہوں گی، آپ کو آنا اور اسی انداز سے آپ ان مجالس میں بھی ڈونیشن دینا. تو مزید وضاحت میرے بعد جو قابل احترام عالم آ رہے ہیں وہ کریں گے. میں صرف دو جملے، حج کے کا جو ادارہ چوتھے امام نے بنایا، حج آقا حسین اپنے جہاد کی وضاحت کے لیے حج کو بھی استعمال کیا، اور خانہ خدا کا احترام بچانے کے لیے کربلا کو آباد کیا. مگر ایسے نہیں گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے حسین کہاں جا رہے اور کیوں جا رہے. عباس سے کہا تمہیں خطبہ دینا، میرا مولا عباس اتنا طویل القامت کہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو رکاب نہیں پاؤ زمین تک پہنچتے، اور جب زری کے اندر اگر کوئی پہنچے تو قبر تو ایک بچے جیسی قبر کا اس طرح سے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. اور وہ عظیم خطبہ عباس کا جتنی بار پڑھیے، بس چاہتے امام حج اور حج کو صحیح مانو. حسین نے جس انداز سے اپنے جہاد کے لیے بیان کیا، دو جملے میں کہہ کے مسائل پر آ گیا. یہی انداز ہوگا کہ زمانے کا امام جب ظاہر ہوگا اپنا جہاد حج سے کرے گا، مکے سے. اور دوسرا جملہ یہ کہ عباس جو حسین کے پورے مشن کو بیان کر رہے ہیں، اگر اتفاقاً اس مجمع میں کوئی بچہ یا نوجوان یا عورت کہے کہ مولانا ہم نے یہ خطبہ کبھی نہیں پڑھا، انٹرنیٹ پہ جائیے، یہ اتنی سائٹ پر موجود ہے، آپ کو مل جائے گا. مگر عباس ہمارے یہاں تصور کہ خالی تلوار چلانے والے، تاریخ پہ دیکھی صحیح معنوں میں علی کے جانشین ہیں، کس طرح سے خطبہ دیتے ہیں یہ قابل کشف سے پوچھے، مذاکرات کرتے ہیں یہ شب عاشور عمر صاحب سے گفتگو کے لیے عباس کو بھیجا گیا. آج کی رات اہل بیت کے شام میں داخل ہونے کی رات. ابھی جو میں جملہ پڑھ رہا تھا 4 گھنٹے پہلے، مرحوم آغائے خوئی اور آغائے محسن الحکیم کے استاد آغائے نائینی مجلس پہ بیٹھے ہیں، خطیب نے صرف ایک لفظ کا لما دخلا زینب فی مجلس یزید، جب زینب یزید کی مجلس پہ داخل ہوئی چیخ مار کے کھڑے ہو گئے، آگے نہ پڑھنا، پورا دن روتے رہے، پورا دن روتے رہے. پہلی سفر زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے شام میں داخل ہو رہی، اور اس وقت سب سے زیادہ جو اہل بیت کو یاد آ رہا ہے وہ آقا حسین بھی نہیں ہے، وہ عباس یاد آ رہے. اہل بیت کے مشکل کشا ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ یہ بات تو حسین نے بہت پہلے کہہ دی، بہت پہلے کہہ دی. عاشور کی صبح آئی، جہاد شروع ہوا، جب کوئی مجاہد میدان جاتا ہے عباس سڑک کے آگے آتے ہیں، مولا پہلے مجھے جانے دیں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں. اصحاب ختم ہو گئے، گھر والوں کی باری آئی، جوانا نے بنی عاشور، مولا اون میرا شاگرد، محمد میرا شاگرد، قاسم میرا شاگرد، اکبر میرا شاگرد، اپنے شاگردوں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، پہلے مجھے جانے دیں. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ جملہ سن کے خاموش ہونے والا عباس جب آ کے کہا مولا آپ کو جانے دیجئے اور حسین نے تڑپ کے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تڑپ کے کہا لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار, میرے سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی تمہیں مقتل نہ جانے دوں گا. خیمے میں آئے ننی سکینہ تڑپ کے آگے بڑی چچا, ابھی یہ سارے بچے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے تم مشکل کشا کی پوتی ہو, پیاس برداشت نہیں ہو رہی, کہیں سے پانی نہیں آ سکتا. چچا میں نے اسے وعدہ کر لیا, میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا پانی آئے گا اور یہ وعدہ تیرے سہارے تیرے بھروسے کیا. عباس نے کہا سکینہ تیرا چچا تیرے لیے پانی لائے مگر آقا اجازت نہیں دیتے. بڑے فخر کے ساتھ سکینہ بولی چچا بابا نے میری کوئی بات آج تک نہیں ڈالی ہے, آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. یہ کہہ کر سکینہ عباس کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہو. حسین امام وقت, حسین امام زمانہ, منظر دیکھا سمجھ گئے, کہا عباس ایسی سفارش آئی اب میں نہ بولوں گا لیکن سکینہ بیٹی جس چچا کی سفارش کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے. سکینہ جب تیرے بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے یہی چچا بہت یاد آئے گا جس کے لیے سفارش کر رہی ہوں. لیکن خالی سکینہ ہی کو چچا یاد نہ آیا. آپ اسے بیمار میرا مظلوم آقا جس کی شہادت کا اشرا پڑھ رہا ہوں, جب لاشے دفن کرنے کا موقع آیا میرا چوتھا امام معجزے سے آیا, بنی اسد نے سارے لاشے دفن کر دیے, آقا سجاد نے کہا بھی ایک لاشا باقی رہ گیا. کہا مولا یہاں تو کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ یہاں نہیں ہے, وہ فرات کے کنارے ہے. اپنے ہاتھوں سے چچا کو قبر میں اتارا, قبیلے سے کہا دور چلے جاؤ اب کوئی میرے قریب نہ آئے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, خالی سکینہ کو عباس یاد نہیں آ رہا. سجاد کہتا ہے دور چلے جاؤ جب تک کہ میں خود سے قبر سے باہر نہ ہوں. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, میرا مولا سجاد باہر نہ آیا میں گھبرا گیا. خیریت تو ہے, قریب آیا جھانک کے قبر میں دیکھا عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سجاد لیٹا. اور امام زمانہ کہہ رہا ہے اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, میں یہ بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. ارے جس بہن کے سر سے گھر کے سہن میں چادر نہ اتری وہ نامحرموں کے درمیان. اور خالی سجاد ہی نہیں, قافلہ شام میں داخل ہوا. جب یزید کے دربار میں زینب اتنی دیر کھڑی رہی کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے, چاروں طرف نگاہ ڈالی, حسین کا کٹا سر بھی ہے, اکبر کا کٹا سر بھی ہے, مگر اب باپ کے سر کو دیکھ کے کہا باپ ارے تو نہ رہا تو دیکھ تیری بہن پہ کیا قیامت گزر رہی. مگر نہیں, یہ دربار تو بات کا مرحلہ, دربار سے پہلے کس طرح زینب نے یاد کیا اللہ پہلی سفر آ گئی, اہل بیت کا لٹا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا, مکانات کی چھت پہ شامی عورتیں تماشا دیکھ رہی, سڑک پہ شامی مار بچوں کو لے کے تماشا دیکھ رہے, اور ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ ہر سر کو اس کی وارث بی بی کے اونٹ کے قریب پہنچایا. ارے قاسم کا سر فروا کے اونٹ کے ساتھ ہے, اکبر کا سر دینا کے اونٹ, عباس کا سر کلثوم, حسین کا سر زینب کے اونٹ کے ساتھ ہے. ایک منظر زینب نے ایسا دیکھا, دربار سے پہلے بازار میں بے اختیار پکار اٹھی, کیا دیکھا, مکان کی چھت پہ شامی عورت ہے, ہاتھ میں پتھر ہے, حسین کا کٹا سر نظر آیا. ایک بار شامی عورت نے یہ سر اٹھا کے یہ پتھر اٹھا کے حسین کے سر پہ پھینکا، آئے سین سر دیوار سے ٹکرایا، عباس ارے تو نہ رہا، آنکھیں دیکھ تیرے آقا پہ کیا قیامت گزر۔ اجركم على الله الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ پروردگارا صاحبان ایمان جس گریے کا واسطہ، خدا بندہ صاحبان ایمان کے ان آنسوؤں کا واسطہ، غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، خداوندہ ان آنسوؤں کا واسطہ، اسی صفِ اعلیٰ پر بیٹھے بیٹھے ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ عباس، اصغر اور سکینہ کی پیاس کو یاد کرنے والے روزی کی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، خداوندہ ہمارے بیماروں کی شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔